بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. كسبير رسالة يشرح كده درس جاري ہے اور یہ دورات شرعیہ میں سے ہمارے 12واں دورہ ہے جس میں اس پیارے رسالہ کا انتخاب کیا گیا تھا. پچھلے دو نشستوں میں شادی کے موضوع کے تعلق سے جو شیخ صاحب نے 10 فصلوں پر مشتمل ایک مختصر سا علمی مادہ بیان فرمایا تھا، اس پر ہم نے بات کی تھی. آج کی نشست میں شادی کے متعلق بعض سوالات جو شیخ صاحب سے پوچھے گئے تھے، عنیزہ میں مؤسس الاستقامہ نے یہ سوال جو نشست جو ہے منعقد کی تھی سن 1410 ہجری میں، اور آج 1440 سے 30 سال پہلے یہ سوال کیے گئے تھے شیخ صاحب سے. آئے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور شیخ صاحب نے کس طریقے سے پیارے انداز سے ان سوالوں کو جوابات دیے ہیں. پہلا سوال جو شیخ صاحب سے کیا گیا، میں مختصر سا کئی سوال لمبے ہیں، سوال مختصر کیا گیا آسانی کے لیے اور جواب بھی میں مختصر کوشش کروں گا مختصر طریقے سے دوں، کیونکہ بعض باتیں گزر چکی ہیں پہلے دروس میں، تو کوشش کرتے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے اور 70 سوال ہی ہیں اور باہر سے بھی تقریباً 40 سے 50 کے قریب سوال آ چکے ہیں، تو 120 سوال ہمارے پاس ہے ابھی تک. تقریباً 70 سوال وہ ہیں جو شیخ صاحب نے جواب دیے ہیں، اور باقی جو ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے جواب دینے کی. تو جو شیخ صاحب سے پہلا سوال کیا گیا تھا شادی کے تعلق سے، شادی کے دینی، دنیاوی اور معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ فضلت الشیخ علامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، جو دینی فوائد ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا فائدہ ہے امتثال امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں، یا معشر الشباب من استطاع منکم باءت فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، جیسے کہ گزر چکا ہے اس حدیث کے تعلق سے. اور اس حدیث میں تقریباً جو اہم فوائد ہیں دینی فوائد وہ موجود ہیں، تین فوائد موجود ہیں. شیخ صاحب نے سب سے پہلے فرمایا ہے امتثال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلیتزوج، حکم دیا ہے جس کے پاس قدرت ہے نکاح کرنے کی تو وہ شادی کر لے، تو اس کے لیے فن اغض للبصر، دوسرا فائدہ اس میں ہے اغض للبصر، نظروں کو جھکانے کے لیے یعنی ایک بہترین طریقہ ہے، نکاح سے نظریں جھک جاتی ہیں، نظر حرام سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے. اور تیسرا فائدہ جو ہے اس میں احسن الفرج، زناکار یا بدکاروں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے امتثال، اس عمل کی تعمیر کرنا عبادت ہے، انسان عبد رب کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس عبادت سے اس اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے سے بلند درجات ملتی ہیں اور جنت النعیم میں جو ہے رفعت الدرجات ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شادی شدہ شخص کو چاہیے کہ اس چیز کو خصوصی طور پہ محسوس کرے اور اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اس عبادت سے، کیونکہ نکاح جب انسان کرتا ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے اور اپنے نظر کو جھکانے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تو اپنے اس نیت سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کو دو فائدے ملتے ہیں، فائدۃ العبادت و فائدۃ قضاء الوطر. ایک تو عبادت کا فائدہ ملے گا اس نیت کو درست کرنے سے، اور دوسرا اپنے جو اس کی حاجت ہے وہ اسے پوری ہو جاتی ہے. اور یہ نیت جو ہے اکثر شادی شدہ لوگوں سے رہ جاتی ہے، وہ اس کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف ایک چیز سوچتے کہ چلے ان کی جو حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ نیت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے، یہ نیت رہ جاتی ہے عمومی طور پر، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کو ذہن رکھنا لازمی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے جیسے کہ حدیث میں گزرا ہے، غض البصر عن المحرمات، محرمات سے نظروں کو بچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. جب انسان شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنی نظروں کو، اس کی نظر جھکانا آسان ہو جاتی ہے، محرمات کو دیکھنے سے بڑی آسانی سے انسان بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی نظر دہراتا ہے تو محرمات کی طرف، اس کا اثر سیدھا دل پہ پڑتا ہے، اور دل ہمیشہ جسم دل کے تابع ہوتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے، ایسے لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، بے سکونی دل میں ہوتی ہے، دل سینے تنگ ہوتے ہیں، نظریں بار بار اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی کس کی طرف کبھی کس کی طرف، تو بے سکونی سی ہو جاتی ہے. شادی شدہ شخص کو یعنی ایک بہترین موقع ہے اپنے دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے. اور تیسرا فائدہ جو ہے، دینی فائدہ جو ہے، احسن الفرج، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ انسان عفیف ہو جاتا ہے، زناکاری بدکاریوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، زنا کے قریب بھی نہیں جاتا. چوتھا فائدہ جو دینی فائدہ اس میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس میں اس بات کو بھی پایا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے دوسرے انبیاء یا دوسرے امتوں کے سامنے، اور کثرت سے اس امت کی تعداد ہو جائے گی جو مطلوب شرعی ہے اس اعتبار سے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت پیار کرنے والی ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. اور دین فوائد میں سے شخص فرماتے ہیں جب کثرت تعداد اس امت میں پائی جاتی ہے تو دوسرے، تو اس کے دو فائدے، ایک تو امت کی ہیبت دوسرے امتوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کے عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اکتفاء الذاتی، کہ جب کثرت تعداد ہو جاتے تو آپ سے ان کے معاملات جو ہے وہ طے ہونا شروع ہو جاتے، اور بہت ساری چیزوں پر اکتفاء ذاتی ہو جاتا ہے، دوسرے کے محتاج نہیں رہتے، یعنی اس اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس بات پر میں اس چیز پر بھی آگاہ کروں گا کہ ایک بڑی غلطی ہو جاتی ہے بعض لوگوں سے جو تقلیل النسل کرتے ہیں، اپنی نسل کو کم کرنے کے لیے کچھ کوششیں کرتے ہیں، یا تو اس بھوک کے ڈر سے یا بچوں کی تربیت اور تعدیب کے ڈر سے یا ان کے علاوہ کوئی بھی اسباب ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی شک نہیں یہ ایک خطا ہے، غلطی ہے، رزق کی تنگی ہے، کشادگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی جانور کوئی بھی چیز زندہ چیز زمین پر نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے، جس کے سورۃ الہود آیت نمبر 6 میں آیا ہے الی آخر الآیۃ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد قتل مت کرو محتاجی کی ڈر کی وجہ سے، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور آپ کو بھی، تو مقدم کس کو کیا؟ اولاد کو. الی آخر الآیۃ سورۃ آیت نمبر 31 میں شیخ صاحب فرماتے جتنی اولاد کثرت سے ہوں گی اتنی ہی رزق میں فراوانی ہوگی، کیونکہ ہر بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا ذمہ لیا ہے، تو کوئی بھی بچہ ہو چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کا کفیل ہے اور اللہ تعالیٰ رزق لکھ دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ تعدیب اور تربیت میں مشقت ہوتی ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی تو بہتری انسان کے لیے کہ انسان جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں مشقت محسوس کرتا ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا، پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے جب بچوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے تو یہ بچے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقه جاريه او عمل او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، جو ہے یہ ہے شاہد جو ہے اس حدیث میں، جو سے مسلم معروف حدیث ہے، نیک و صالح اولاد جو اس میت کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے، اور اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی، یعنی یہ ان اچھے کاموں میں سے جو انسان زندگی میں تو کر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کے عمل جاری رہتا ہے، باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں. انسان اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو بھی عبادات ہے سب منقطع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، یہ وہ ان عبادات میں سے، ان نیک صالح اعمالوں میں سے ہیں. بچوں کی اچھی تربیت اس طریقے سے کریں کہ مرنے کے بعد بچے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں. تو اچھی تربیت کرنے سے جتنی زیادہ اولاد ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ تربیت مشقت تو ہوتی، کس رنگ مشقت نہیں ہوتی. اب ایک بچہ دعا کرے بہتر ہے یا چار بچے دعا کرے بہتر ہے مرنے کے بعد؟ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے جو اچھا. اس کے علاوہ جو بھی تکلیفیں، مشقتیں محسوس ہوئیں بچوں کی تربیت میں، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، وہ الگ سے اجر ہے. سبحان اللہ. اجتماعی معاشرتی فوائد میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرے کو برے اور بد کاموں سے بچانا ہے، کہ جیسے کہ عورتوں کو بازاروں میں تاڑا جاتا ہے یا فحاشی کرنے کا یا فحاشی وغیرہ یا بدکاری کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. کیونکہ انسان اپنی فطرت سے مرد جو ہے عورت کی طرف مائل ہو تو اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. اگر شادی سے کثرت شادیاں ہو جائیں معاشرے میں تو بدکاری کم ہوگی زیادہ ہوگی؟ ظاہر بدکاری کم ہوگی، شرح کم ہوگی. کوئی ہر بندہ جو ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو شادی ہو جائے گی اور ذہن سکون، دلی اطمینان اس کے لیے یعنی مؤثر ہو جائے گا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ دیکھ، اور جو شر فساد کم ہو جائے گا ایسے معاشرے جس میں شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، اور ایسے معاشرے جو ہے شر فساد سے بچ جاتے ہیں. لیکن ہم ان معاشروں کو دیکھتے ہیں جس میں شادی کی شرح کم ہوتی ہے اور ناجائز تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، شر اور فساد ایسے معاشروں میں پھیل جاتا ہے اور عام ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ایک اس سوال کے ساتھ ایڈ کر لیں، آگے لکھ لیں، نکاح کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ جواب میں شاہ صاحب نے فرمایا، شاید ترجمہ یہ چیز رہ گئی ہے کیونکہ سوال جو تھا وہ لمبا تھا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وما حکم النکاح، نکاح کا حکم جو ہے، فإنه مشروع بإجماع المسلمين، نکاح جو ہے شادی کرنا جو ہے وہ مشروع ہے، اس پہ اجماع ہے مسلمانوں کا. لیکن اختلاف اس چیز پہ ہوا کیا واجب ہے یا سنہ موقعہ ہے یا بغیر سبب کے واجب نہیں ہے. شیخ صاحب اور راجح عندی، شیخ مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں جو راجح ہے کہ واجب ہے بشرط القدرت المالیہ، جس کے پاس مالی قدرت اس پر واجب ہے. وہ واجب علی من لہ شہوۃ، تو یہ دو چیزیں ہیں وجوب کے لیے، مال قدرت ہے مہر دے سکتا ہے، اور شہوت ہے جیسے شخص پر واجب ہے کہ وہ نکاح کر لے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اس پر واجب نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ ملس ملس شہوت فلیس بواجب علیہ، اور فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں سنہ موقعہ ہے، اور فعل مع شہوت افضل من نوافل عباد، سے گزر چکا ہے پیچھے درس میں. لیکن یہ ہے کہ یہ قول راجح ہے، جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ واجب ہے، اور اس شخص پر جس کے پاس مال قدرت ہے اور وہ مہر دے سکتا ہے، اور شہوت بھی اس کے پاس ہے. دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الباء یا قدر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الباء سے مراد نکاح کی قدرت ہے. الباء جو حدیث میں آیا ہے، جس حدیث گزر گئی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تو الباء سے کیا مراد اس حدیث میں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الباء ہے نکاح، یعنی قدرت، یعنی من قدر علی النکاح فلیتزوج، جو طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، تو وہ شادی کر لے. اور اس قدرت میں مہر کی قدرت مراد ہے، یعنی کوئی مہر دے سکتا ہے اپنی بیوی کو شادی کے وقت، یہ قدرت ہوتی ہے. یعنی کہ مستقبل میں نان نفقہ اس کے پاس ہونا چاہیے، بھائی سال کا بجٹ ہونا چاہیے، سال کے تک اس کے نان نفقہ ہو پھر شادی کرنی، ایسی بات نہیں ہے. مستقبل اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ خود کفیل ہے رزق کا. لیکن جو اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ وہ مہر دے سکتا ہے تو وہ شادی کر لے. باعث مراد یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں دو چیزیں مال کے اعتبار سے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مہر، دوسرا ہے نان و نفقہ. نان و نفقہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک سال تک وہ رہنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ مستقبل کا جو نان و نفقہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ناز و نفقے کے قادر تھے, بہت پیسے والے تھے, شادی کے بعد فقیر ہو, کنگال ہو, کچھ نہیں رہا, رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور برعکس کوئی ایسے لوگ جو فقیر شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا اور بے پرواہ کر دیا ہے, تو اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. اس کا تعلق جو ہے الباء سے مراد اس حدیث میں مہر کی قدرت اور طاقت ہے. تیسرا سوال, جلد شادی کرنے سے پیچھے رہ جانے کے کیا اسباب ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں یہ جو اسباب ہیں, یعنی اسباب کیے ہیں, اور آپ ایسے جوانوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ سوال یہ شیخ صاحب سے کیا گیا جو تاخیر سے شادی کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسباب کافی ہیں, متعدد ہیں, ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا تعلق خود انسان سے, اپنے شخص سے تعلق ہے. یعنی یہ اسباب مالی اسباب ہو سکتے ہیں, یا معاشرتی, یا اجتماعی, یا گھریلو پرابلم یا مشاکل ہو سکتے ہیں, یا پڑھائی جو ہے مکمل کرنا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, یہ سبب ہو سکتا ہے. تجارت میں مشغول ہونا بھی سبب ہو سکتا ہے شادی اور نکاح کو تاخیر کرنے کے. مختلف متعدد اسباب ہیں, لیکن جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ قول راجح جو ہے نکاح کے حکم کا وجوب کا ہے, یہ واجب ہے, تو انسان جو ہے, اور اس کو تاخیر کرنا شہوت کے ساتھ جو ہے وہ گناہ ہے اس کے لیے, تو اس کو یعنی نکاح کی تاخیر نہیں کرے گا, الا یہ کہ کوئی ایسے اسباب ہوں جو اس واجب کو ساقط کر دیں. نصیحت شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ انسان جوان جو ہے وہ شادی کرنے میں جلدی کرے, جب وہ قدرت رکھتا ہے, جیسے کہ فوائد گزر چکے ہیں نکاح کے اپنے, یعنی اب دینی فوائد اور معاشرتی فوائد اور دنیا فوائد جو گزر چکے ہیں ان کو منتظر رکھتے ہوئے جو ہے شادی کر لے. اور باقی یہ جو باتیں ہوئی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ تعلیم مکمل نہیں ہوگی, کوئی سمجھتا ہے تجارت میں نقصان ہو, کوئی سمجھتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جائے, کوئی بھی اسباب ہو, یہ سب فرماتے ہیں صرف شیطانی بہکاوے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, وہم و شیطان میں سے ہیں. اور اگر یہ جوان تو رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے, اب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے نکاح کر لے, تو ان شاء اللہ عافیت, اچھی عافیت اور اچھی عاقبت اس کے لیے اللہ تعالیٰ میسر فرمائے گا. اس کو ٹھیک کرنے کے بعد نسخوں میں پرنٹنگ مسٹیک ہے, العاقبۃ حمیدۃ. چوتھے نمبر پہ چوتھا سوال شیخ صاحب کیا گیا ہے, ایک شوہر اور نیک بیوی کی کیا صفات ہے؟ زوج الصالح وزوجۃ الصالحہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑے مختصر انداز میں یاد رکھنے, یہ وہ دو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں, علی التمامی, مکمل طور پر, قدر مستطاع, استطاعت کے ساتھ. اس کو پورے جملوں کو انڈر لائن کریں, بڑی پیاری بات ہے. هما اللذان يؤديان حقوق الله وحقوق عباده على التمام قدر المستطاع, مکمل طریقے سے استطاعت, اپنی استطاعت کے مطابق. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنی نماز میں دعا پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور یہ شعور کرتے ہیں کہ اس میں ہر نیک بندہ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر قائم ہے, چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں, انس, جن, فرشتے, کوئی بھی ہوں, سب اس میں شامل ہیں. اور جو نیک بیوی ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے جو وصف بیان کیا قرآن مجید میں, بڑا پیارا وصف ہے, ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء نمبر 34 میں, 34 میں, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. الصالحات, جیسا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کے تعلق سے جیسا فرماتے ہیں صالحات قانتات, ذرا غور سے سنیں, صالحات, صلاح, قانتات, قنوت, عبادت پر قائم ہونے سے, حافظات, کتنی پیارے الفاظ ہیں, حفاظت کرنے والی, للغیب بما حفظ اللہ, شیخ صاحب فرماتے تجدها قانتا, قانتا لله, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانت ہے, قائمۃ بطاعۃ اللہ, اللہ تعالیٰ فرمان پر قائم ہے. ایک ہے صرف عبادت کرنا, قنوت عبادت میں ہمیش کی اختیار کرنا, یہ فرق ہے. نیک اور صلاح میں قائم ہے اور اس میں ہمیش کی اختیار بھی کرنی ہے, یعنی وقت طور پر نہیں, وقت یہ صلاح وقتی طور پہ نہیں, یہ عبادت یا طاعت, بلکہ یہ ہمیشہ طاعت پر قائم ہونے والی ہے. حافظ الغیب, یعنی ہر اس چیز کی حفاظت کرتی ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے. جو راز ہوتے ہیں اپنے گھریلو راز وہ فاش نہیں کرتی لوگوں یا دوسری عورتوں کے سامنے, اور رسوا نہیں کرتی اپنے گھر والوں کو یا اپنے خاوند کو, بلکہ ہمیشہ ذکر خیر کرتے رہتے اپنے خاوند کا اپنے گھر والوں کا, اگرچہ کچھ کمی بھی ہو اس کمی کے باوجود بھی اپنے گھر کا خیال رکھنے والی ہے. اور اس طریقے سے مرد جو ہے یہ تو عورتوں کے تعلق سے ہے, عورت کمزور ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا, مرد مرد تو مرد ہوتے ہیں اس اعتبار سے اپنے گھر کی حفاظت بہتر کرنا جانتے ہیں, تو مردوں کو ان چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی بیوی بیوی کے بیچ میں راز ہوتے ہیں یا گھلے اور راز ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے اسے فاش نہ کریں بلکہ چھپانا چاہیے. جیسا کہ حدیث میں آئے ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ, سب سے بدترین لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہیں قیامت کے دن, الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها, کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں یعنی ازدواجی تعلق کی وجہ سے, پھر جو راز ہوتے ہیں دونوں کے بیچ میں وہ لوگوں میں جا کے بتا دیتے ہیں. قیامت کے دن کون ہے یہ؟ من اشر الناس عند اللہ یوم القیامۃ, وعید دیکھیں سب سے بدترین سب سے شر پسند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ اچھی بیوی اور اچھے خاوند کہ جب ہم بات کرتے تو تین چیزیں نوٹ کر لیں ذرا, دونوں میں یہ ہونے چاہیے, معروف ہوں دونوں, یکون الرجل من بیت صالح معروف بالصلاح, ایسے گھرانے سے ہو جو صلاح میں معروف ہو, خیر میں معروف ہو, وحسن الخلق اور اچھے اخلاق میں معروف ہو, والبعد عن المشاکل اور مشکلات سے دور ہو. فیملی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, آپ اپنی بیٹی کے رشتہ کس فیملی سے کرنے جا رہے ہیں اور شادی کرنے والا شخص اپنا رشتہ کس فیملی میں کرنے جا رہا ہے, بات صرف لڑکے لڑکی میاں بیوی کی نہیں ہوتی, ہمیں فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لڑکے کے لیے لڑکی دونوں کے لیے یہ تین چیزوں دیکھنا لازمی ہے, ایسا گھرانہ جو صلاح میں معروف ہو اور حسن اخلاق میں معروف ہو اور مشکلات سے دوری میں معروف ہو. روزانہ پنگے نہیں لیتے لوگوں سے مشکلات, ابھی ایک مسئلہ حل نہیں دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ, یعنی بعض فیملیز معروف ہوتی ہیں کہ فلان فیملی جو ہے وہ بس پرابلمز ہی پرابلمز ہوتی ہیں, کبھی پڑوسی کے ساتھ, کبھی رشتہ داروں میں, کبھی دوستوں میں, کبھی اسکول میں, کبھی بس پھڈے ہوتے ہیں ان کے کسی نہ کسی طریقے سے, تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے اسی چیزوں سے. بد اخلاق ہوتے ہیں, نہ بولنے کا انداز, نہ اٹھنے کا انداز, نہ بیٹھنے کا انداز, بدتمیزی سے پیش آنا, بڑوں کے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, چھوٹے سے چھوٹے شفقت رحمت نہیں ہے, تو ایسے سے بچ کے رہنا. الصلاح دین صلاح, استقامت دین پر, توحید ہے, سنت ہے, صحیح منہج ہے, نماز گھر میں قائم ہے, کوئی اس میں جو محرمات ہیں وہ نہیں ہیں. دیکھیں چھوٹی موٹی غلطی تو ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ نہیں کوئی فرشتے کو گھرانہ اس میں کیا جائے, نہیں, لیکن جو کبائر ہیں ان سے بچا جاتا ہے. گھر میں غیبت نہیں ہے, چغل خوری نہیں ہے, گھر میں ایک ایمانی ماحول ہے, اگر ایسے گھرانے معروف ہو ان صفات سے تو یہ مطلوب شرعی ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں کیونکہ وراثت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے, جب فیملی کی بات ہو وراثت کی بات ہوتی ہے نا, کہ انسان اپنے اخلاق اپنے ایک تو سیکھتے اپنے گھر سے, بچہ چھوٹا جو بھی گھر میں اگر جھوٹ کا ماحول ہے بچہ کو سچا نکلے گا؟ بہت مشکل ہے, ممکن ہے, ناممکن نہیں, لیکن مشکل تو بہت ہے. بچے کی تربیت جھوٹ پہ ہوئی ہے, فریب پہ, دھوکے پہ, مشاکل, لڑائیاں, جھگڑے, بد اخلاقیاں, بے نمازی, یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ چیزیں گھر میں موجود ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے تربیت ماحول, دوسرا ایک وراثت میں بھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں, طباع ہوتے ہیں لوگوں کی, عجیب سے طبیعتیں ہوتی ہیں, تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا شیخ صاحب فرماتے ہیں. معرفت ہوتی ہے دونوں فیملیز کی آپس میں, اور اس معرفت کو پھر ایک رشتے میں بدلا جاتا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھنا لازمی ہے. پانچواں سوال شیخ صاحب سے کیا گیا رحمہ اللہ, لڑکی کے لیے سامان منگنی کی انگوٹھی بھیجنے کا کیا حکم ہے؟ چند سوال منگنی کے تعلق سے ہیں. شبکہ کہتے ہیں جو منگنی ہوتی ہے اور کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور انگوٹھی بھی دی جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, جو بھی تحفے دیے جاتے ہیں منگنی کی وجہ سے, چاہے وہ سونے کو کے ہوں یا سونے کے علاوہ کسی اور چیز کے ہوں, قبل العقد نکاح سے پہلے, یعنی منگنی کے اعتبار سے, تو وہ اسی لڑکی کے لیے جسے, یعنی منگیتر ہی کے لیے ہیں جو لڑکی کو بھیجے گئے ہیں, نہ تو اس کے ماں کو اس میں کوئی حق ہے لیکن اگر خود لڑکی اپنے ماں کو کسی اور کو دینا چاہے اس ان تحفے تحف لینے کے بعد جبکہ وہ عاقل اور رشیدہ ہے, سمجھدار چھوٹی بچی نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے فرض اسے شبکہ کہنے میں جو لفظ ہے فرماتے ہیں تو ہم یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کا عقیدہ کیا ہے, کہ کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے ایک تعلق جوڑنا ہوتا ہے. اگر اس سے یہ مراد ہے کہ رشتہ ہو چکا ہے دونوں کا, لڑکے کا اور لڑکی کا اس منگنی سے, تو یہ درست نہیں ہے. رشتہ کوئی ابھی قائم نہیں ہوا ہے, کوئی شرعی رشتہ ان کا قائم نہیں ہوا ہے. منگنی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی منگنی فلاں سے ہے, انگیجمنٹ, کیونکہ وہ انگیج ہو گئے, یعنی کوئی اور اس سے اب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا نکاح کا, کوئی اور جو ہے اس سے منگنی نہیں کر سکتا, کوئی اور نکاح کا پیغام نہیں لے کر جا سکتا اس لڑکی کے لیے, کیونکہ وہ انگیج ہو چکی ہے. اسی انگیجمنٹ اسے کہتے ہیں. کوئی رشتہ ہے شرعاً ان کا آپس میں؟ کوئی رشتہ نہیں, صرف اس حد تک ہے. اس لیے اگر اس اعتبار سے, اس نیت سے دیا جاتا ہے تو درست نہیں ہے کہ رشتہ قائم ہو چکا ہے, وہ اس کے ہو چکی ہے, وہ بس جیسے بیوی ہو تو بیوی سمجھ کر یا بغیر نکاح کے, اس اعتبار سے تو یہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ ویسے تحفہ دیا جا رہا ہے کہ صرف انگیجمنٹ ہوئی ہے, ایک نام ساتھ جیسے جڑ جانے, اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہ گئی بات انگوٹھی کی, جسے دبلا کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نصارہ سے لیا گیا ہے, اور وہ جب نکاح منگنی کرتے ہیں تو وہ یعنی بسم المسیح یا بسم الاب فادر کے نام یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کر شرک کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہے معاملہ تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور یہ اس زمرے میں شامل ہے جیسے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے. اس کا ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح حدیث میں. اور اگر صرف عام انگوٹھی جیسے انگوٹھیاں ہوتی ہیں, یعنی سونے کا صرف اس میں انگوٹھی بھی شامل ہے, اس اعتبار سے اس کو دیا گیا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب ایسا غلط عقیدہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ بعض علماء اس نیت کے بغیر بھی منع کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک خاص رنگ ہوتی ہے انگوٹھی, جو ہے منگنی کی رنگ اسے کہتے ہیں, اس کی شکل و صورت بھی خاص ہوتی ہے, عربی میں دبلا اسے کہتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, یعنی بعض علماء نے مکروہ سمجھا ہے, بعض نے حرام کا ہے, اور بعض نے یہ اس تفصیل بیان کی جو شیخ صاحب نے کی ہے, اور بہترین چیز اس چیز سے بچا جائے. اور غلطی اس میں ہوتی ہے کہ لڑکا خود لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے, وہ کوئی تعلق نہیں, لڑکے کے کیا تعلق ہے انگوٹھی پہنانے کا. اگر ایک کرنا ہے تو اس کی ماں کر لے, ماں ایسا کر سکتی ہے لڑکے کی ماں, کیونکہ ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا, وہ اس کی بیوی نہیں ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس طریقے سے لڑکا خود لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے. اور بھی بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں, آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ, کہ ہم تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. اور شیخ صاحب اسی طریقے سے جو بھی کھانے پینے کی اشیاء, جو بھی تحفے تحائف لڑکی کے گھر میں منگنی کے نام پہ دیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے ان کو لینے میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھٹا سوال جو شیخ صاحب سے کیا گیا رحمہ اللہ, مہر کا کیا حکم ہے اور کیا لڑکی کا ولی اس میں سے کچھ لے سکتا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں مہر جو ہے وہ عقد کے لیے واجب ہے. اب کل کے درس میں جب ہم نے شرطوں کی بات کی, صرف دو پہ بات کی ہے. کسی نے پوچھا کیوں نہیں کہ شرطیں تو چار ہیں, دو کیوں بیان کی ہیں؟ تمہارے کی مختصر سا رسالہ ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ مہر کی بات شیخ صاحب نے بعد میں کی ہے, کیونکہ بعض علماء کے نزدیک شرط ہے مہر, جو بعض علماء کے نزدیک شرط نہیں ہے لیکن واجب ہے, واجب الادا ہے. اگر مہر مسمہ بھی نہ ہو جیسا ابھی شیخ صاحب بیان کریں گے تو دینا لازم ہو جاتے ہیں, مہر المثل دی جاتی ہے. اور دو گواہوں کا ہونا بھی لازمی ہے. گواہ تو سب جانتے ہیں, اکثر غلطیاں کی چیز میں ہوتی ہیں؟ ان دو مسئلے میں جو شیخ صاحب یہاں پہ ہائی لائٹ کیے ہیں شرطوں میں. ایک تو رضامندی نہیں ہوتی لڑکی کی, خصوصی طور پر مجبور کیا جاتا ہے, نہ کٹ جائے گی ہماری, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لڑکی مجبور ہو کے شادی کر لیتے, تو رضامندی لازمی ہے. اور دوسری بات ولی کا ہونا, اکثر غلطی ہوتی ہے بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. آگے بھی سوال آئیں گے, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. کورٹ میرج کے تعلق سے جو معاملہ ہے, اللہ رحم کرے, معاشرے میں یہ چیز موجود ہے, اللہ کا شکر کثرت سے نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں پر موجود ہے یہ چیز, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ولی کا ہونا اور دونوں کی رضامندی کا ہونا, یہ دو چیزیں تھیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمیں مہر کے تعلق سے, مہر واجب لعقد النکاح, مہر واجب ہے عقد نکاح کے لیے اور وہ لازمی ہے. یہاں تک اگر خاموشی بھی اختیار کر لے, ولی کہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دی ہے اور اس نے قبول کر لیا خاوند نے, اور خاموشی اختیار کی, دونوں نے مہر کے تو کوئی بات ہی نہ کی, دونوں نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا. ورنہ مہر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ زوجتک علی کذا وکذا, وہ کہتا میں نے قبول کیا ہے, مہر مسمہ ہوتا ہے, یہ ذکر کیا جاتا ہے اس کا. اگر خاموشی اختیار کریں دونوں, فلاح مہر المثلی شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی اس جیسی لڑکی یا عورت کے مثل ان صفات میں, حسباً و نسباً و سن و جمان و علماً, پانچ شرطیں ہیں, یہ پانچ چیزیں ہیں مہر المثل میں جو ہوتی ہے, حسب نسب کے اعتبار سے, اور اس کی عمر خوبصورتی, اور علم کے اعتبار سے. تو ان پانچ صفات کو دیکھا جائے گا کہ اس کی فیملی میں ایسی لڑکی کی کتنی مہر تھی, اس کے مطابق مہر جو ہے اگر ذکر نہ بھی کیا جائے نکاح نامے میں تو اتنی مہر دی جاتی ہے. اچھا, حتی لو شرط نفی ہو, اگر یہ کہیں میں نے کوئی مہر نہیں دینی, چلو جی یہ بھی ممکن ہے, اگر ایسا بھی ہو, زوجتک بلا مہر, خود ولی کہ میں نے مہر چاہیے نہ, مہر تمہارا حق تو, حق تو لڑکی کا ہے, کہہ دے مثال کے طور پہ, لڑکی بھی کہے مجھے نہیں, اپنا ولی کہہ نہیں چاہیے مجھے, اگر انکار بھی کر دیں اس کے باوجود بھی, شخص فرماتے ہیں وہ خاوند کہہ دے قبل تو بلا مہر, میں نے قبول ہے بغیر مہر کے, فإن هذا الشرط فاسد, یہ فاسد شرط ہے. اور علماء کا اختلاف ہے اس میں کہ فاسد کیا نکاح نامہ ہی ختم ہو جائے گا, اسے فاسد ہو جائے گا, یا نکاح تو صحیح رہے گا لیکن شرط فاسد ہے, وہ مہر المثل جو ہے وہ متعین ہو جائے گی. پہلا قول شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نکاح فاسد ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے یا اس کا انکار کیا جائے تو بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا, اور شرطوں میں سے شرط ہے, اس لیے بعض علماء اس کو شرطوں میں شمار کرتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ شرط نہیں ہے لیکن واجب الادا ہے, اگر ذکر نہ بھی کیا جائے یا نفی بھی کی جائے تب بھی مہر المثل لازم آ جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قول قوی ہے, شیخ صاحب تیمیہ رحمہ اللہ کا قول قوی ہے, لیکن مشہور مذہب میں سے وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے. یعنی ہر حال میں, اور اس اختلاف سے نکلنے کے لیے بھی, بچنے کے لیے بھی, مہر مسمہ ہونا چاہیے, چاہے تھوڑا ہی صحیح, بغیر مہر کے کوئی شخص نکاح نہ کرے. اگر نکاح فاسد ثابت ہو گیا تو زناکاری ہے, نعوذ باللہ, نکاح تو نہ ہوا. اس لیے شرعی طریقہ بالکل آسان طریقہ ہے, اور مہر جو ہے وہ اس بیوی کا حق ہے. ہاں بیوی معاف کرنا چاہے نکاح کہ وہ اس کی مرضی ہے, لیکن مہر جو ہے وہ لازمی ہے. پھر جو سوال کا یہ حصہ کہ اگر ولی اس میں سے کچھ لینا چاہے کیا اس کے لیے جائز ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر مہر لینے کے بعد بیوی جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ اس میں سے کچھ ہدیہ جتنا دینا چاہے اپنے ولی کو, اپنے والد کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ آزاد ہو, بالغ ہو, عقل مند ہو اور سمجھدار ہو, ان شرطوں کے ساتھ. اگر نہ سمجھ ہے, بے وقوف ہے تو تب جائز نہیں ہے. اور اگر ولی خود شرط رکھ دیتا ہے کہ مجھے اس میں سے چاہیے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے, شرط نہیں, اس کا مال ہی نہیں, وہ کہاں شرط رکھ سکتا ہے, تو اس کا کوئی حق نہیں اس میں. اور اس میں کوئی فرق نہیں باپ کا اور باپ کے علاوہ اور جو ولی ہوتے ہیں, اگر بھائی ولی ہے, بعض علماء نے تفریق کی, کیونکہ باپ کا حق ہے کیونکہ وہ والد ہے, اس کا مال جو ہے اس کے باپ کا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے, اور باقی جو ولی ہیں باپ کے علاوہ ان کا یہ حق نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شرط کوئی بھی رکھے سب کے لیے جائز نہیں ہے, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں کسی کوئی چیز لے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ دروازہ کھول لیا جائے تو بہت سارے مشکلات سامنے آ جائیں گی, اور وہ لوگ جن کو کوئی رحم ترس نہیں ہے, نہ وہ خالق سے ڈرتے ہیں نہ مخلوق پر رحم کرتے ہیں, تو وہ بہت سارے شرطیں رکھنا شروع کر دیں گے شادی کے وقت. یعنی بعض لوگ شرط رکھیں گے مجھے فلان چیز چاہیے, وہاں کر کے مجھے فلان چیز چاہیے, بھائی کر کے مجھے یہ چاہیے, بہن کو مجھے یہ چاہیے, تو یہ شرطیں پھر سب مہر میں شامل ہو جائے گا, تو کہاں شادی ہو سکے گی آسانی سے. اس لیے کوئی شرط رکھ نہیں سکتا ہے, حق مہر کا جو ہے لڑکی کا ہی کا ہے, اور وہ اسے حاصل لینے کے بعد, اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کسی اور کو اس میں سے تحفے کے طور پہ دے سکتے, بھائی کو دے دے, بہن کو دے دے, ماں کو دے دے یا باپ کو دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں, نہ بھی دے اس کی مرضی ہے, اور اس میں کوئی گناہ نہیں اگر نہیں دیتی. شاہ صاحب فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے اتنی ہزار کی شرط رکھتے ہیں اور ماں کہتے مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے، چاچا کہتے مجھے یہ چاہیے، بھائی کہتے مجھے وہ چاہیے، اشبہ ذلک وہذا کلہ حرام علیہم، یہ سب ان کے لیے حرام ہے. ساتواں سوال شیخ صاحب سے کیا گیا، مہر سے شادی کے حال کا کرایہ چکانے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قد يكون هذا الذي يأخذون من أجل الوليمة من العروف فلا يضر أن يؤخذ من الصداق. اگر معروف کے ساتھ لیا جائے، دیکھیں خاوند جو ہے شادی ہو گئی ہے، اب کچھ پیسے کی تنگی بھی ہے، مہر جو اس نے دیا کیا اس میں سے لے سکتا ہے اپنا شادی حال کے خرچ کے لیے یا ولیمے کے لیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر بطیبۃ النفس راضی ہو کر خوشی خوشی، جیسے ہم کہتے ہیں بیوی دینا چاہے اپنے خاوند کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسراف کی حد تک نہیں جانا چاہیے. بعض لوگ شادی حال بک کراتے ہیں بہت مہنگے، پھر ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ایسے معاملہ ہے تو نہ لے اور خود بھگتے اب، لیکن اگر عام سی بات ہے اور بیوی مدد کرنا چاہتی ہے خاوند کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آٹھواں سوال، مہر میں سنت کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں تخفیف ہے اور وہ تسمیت فی العقد، اور عقد میں اس کا متعین بھی کرنا ہے. یہ دو چیزیں سنت میں سے ہیں، ایک جتنا ہو تخفیف ہو تاکہ آسانی ہو، اور ذکر بھی ہو تعین کر دے کہ مہر کیا ہے اور کتنا ہے. اس میں عام مصلحت ہے، جب مہر میں تخفیف ہو جاتی ہے تو اس میں محبت دونوں میاں بیوی محبت میں مزید اضافے کے ایک سبب بن جاتا ہے، اور خاوند یہ محسوس کرتا ہے کہ زیادہ مشکل اس کے پیش نہیں ہے شادی کرتے ہوئے، اور کوئی بوجھ یا بھار اس پہ نہیں ہے. اور اگر ان کی زندگی معروف کے ساتھ گزرنا شروع ہوئی یہ مطلوب شرعی ہے، اور اگر مشکل ہو جائے ازدواجی زندگی میں ساتھ رہنا تو علیحدگی بھی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ خرچ ہوتا نہیں ہے. مہر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اب دوبارہ مہر کہاں سے لائے گا، عام سے مہر تھی. اگر ساتھ رہنا ہے تو الحمدللہ یہ مطلوب شرعی ہے، گھر بس جاتا ہے. بعضوں گھر نہیں بستے، جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اور جدائی آخری حل جدائی ہوتی طلاق ہوتی ہے، تو بعض خاوند طلاق نہیں دیتے کیوں کہاں سے اور مہر لے کے کہیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر مزید پریشان کرتے ہیں بیوی کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب زیادہ مہر دی جاتی ہے تو اور یہ ناچاکیاں ہو جاتی ہیں تو جدائی مشکل ہو جاتی ہے دونوں کے لیے، تو وہ اسے تنگ کرتا رہتا ہے جب تک کچھ اسے واپس دیتی نہیں تاکہ اسے طلاق دے، تو مزید اجواز زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے، اور دونوں کے گھرانے بھی یعنی پریشانی میں آ جاتے ہیں اور ضرر ہو جاتا ہے دونوں کی طرف، اور عورت کو خصوص طور پر زیادہ نقصان ہوگا. یعنی والد نے تو شرط رکھ دی، یعنی زیادہ مہر لے لی ہے لڑکی کے والد نے، اور اگر لڑکی اعتراض کرتی تو باپ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نے اتنا کر تم کیوں پر وہ کرتی ہو. وہ اکثر لڑکیاں بیچاری خاموش رہتی ہیں، بات کرتی نہیں ہیں، کیونکہ شادی کا معاملہ ہوتا ہے اور یعنی عجیب سے شرم کا ماحول ہوتا ہے لڑکی کے لیے، وہ بات نہیں کرتی. تو ولی طے کر رہے تھے کہ اتنی ہزار مہر ہوگی، مہر تو دے دیتا ہے لڑکا، ہوگی شادی. اب لڑکی نے اپنی جو کنوارپن ہے وہ کھو دیا، شادی ہو گئی ہے، اور عمومی طور پہ جب شادی کے بعد لڑکی کی جو قدر و قیمت وہ گر جاتی ہے، اگر دوسری شادی بھی ہو تو وہ کہتے ہیں مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اور کنوارے کے سامنے ہمارے یعنی اس کی کوئی برابر کی حیثیت نہیں ہوتی. عمومی طور پہ دیکھا جائے مہر بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے شادی کرنے والے بھی لوگ کم ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے نقصان تو لڑکی کو ہوا، شادی بھی ہو گئی اور اس میں یعنی جو مزید چیز تھی اس کے لیے وہ کھو چکے، نام بھی اس کا دوسرے شخص کے ساتھ جڑ چکا ہے. اب جب جدائی کے وقت آیا ہے تو خاوند اسے ایک تو تنگ کرتا رہتا ہے، مزید پریشانی بڑھ جائے گی جب تک کچھ لیتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو نقصان ہو جائے گا. تو ہر اعتبار سے حساب فرمانے کہ لڑکی کا ہی نقصان ہوتا ہے، اس لیے اگر مہر کم ہوتی تو یہ بہت سارے مفاسد جو ہیں وہ کم ہو جاتے. اسے سمجھتا الگ جو ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے بندوں پر رحم بھی کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ مہر جو ہے وہ جتنی ہو سکے قدر الامکان اس میں تخفیف ہو اور کم ہو، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو یعنی مہر جو ہے بہت زیادہ کر دیتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کا ہم اسوہ دیکھیں، وہ قدوہ بنائیں جو لوگ کم مہر دیتے ہیں اور زندگی اپنی آسان کر دیتے ہیں. یعنی اگلا سوال شاہ صاحب سے کیا گیا، سوال نمبر 9، شادی مہنگی ہو جانے کے کیا اسباب ہیں، یعنی جس میں مہر شامل ہے اور باقی جو چیزیں ہیں جس میں شادی حال کا کرایہ وغیرہ اور بہت دیگر چیزیں ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پہ دیکھا جائے کہ مہر جو اتنے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یعنی جو پیسے ہیں متوسط ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ جو اور شرطیں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. جیسا کہ بعض لوگ شرط رکھتے ہیں کہ پانی کا ٹینکر ہو، وائی تو لکھا ہوا ہے نا، پانی ٹینکر کو کہتے ہیں نا، کہ بھائی پیسوں تو الگ بات ہے، پھر پانی کا ٹینکر ہو. بعض کہتے ہیں نہیں بڑی گاڑی ہو، جی ایم سی گاڑی ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی جو بھی خرچ ہوتا ہے شادی میں لڑکی کے لیے، وہ سب مہر میں شامل ہے. تو لڑکی کا جو ولی ہے وہ شرط رکھتا ہے، ایک تو پیسے اتنا دینا ہے، سونا اتنا دینا ہے، گاڑی یہ ہونی چاہیے. دیکھ ہمارے معاشرے میں الٹا چلتا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، دہیج ہوتا ہے، لڑکے والے شرط رکھتے ہیں. اور یہاں پر مہر دیکھیں، حق مہر کا ہے، مہر جو ہے خاوند دیتا ہے بیوی کو، لڑکا دیتا ہے لڑکی کو. دہیج جو ہے ایک لعنت ہے جس کا کوئی شرعاً کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایک ہندو رسم و رواج ہے جو بعض مسلمانوں نے اپنایا ہوا. اس پہ بات کریں گے آگے انشاءاللہ جب سوالات آئیں گے. لیکن مہر کے تعلق سے یہ شرطیں لڑکی والے رکھتے ہیں، لڑکی والے نہیں، سبحان اللہ، کہ کون سی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا وہ کس ماڈل کی ہونی چاہیے. کچھ لوگ جو ہے اس کے علاوہ اور چیزیں شرط رکھتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں مہر میں اتنے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا اور چیزوں میں جو اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. اگلا سوال، سوال نمبر 10، شوہر کی بیوی کے پاس جانے پر کون سا عمل سنت ہے، یعنی جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند اپنی بیوی سے جب ملتا ہے پہلی دفعہ تو اسے کیا کہنا چاہیے، کیا اس کا سنت کیا طریقہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مقدمۃ الراس ناصیہ، یہاں پر ہاتھ رکھے پکڑے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما جبلتها علیہ و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیہ. ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، امام البانی صحیح فرماتے ہیں یہ دعا مسنون ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا ہے، جبلتہ یعنی جو اس کی خیر کی فطرت ہے جبلہ سے ہے کہ وہ مطلوب ہے، اور جو بھی شر ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ، پہلی ملاقات میں خیر کی دعا اور شر سے بچنے کی دعا، اللہ کی پناہ ہو. ایسا شخص جو اپنی زندگی شروع کرتا ہے اسے برکت ہوگی کہ نہیں، خیر ہوگا کہ نہیں. پچھلے جو معاملات جو ابھی تک ہوئے ہیں سب خیر پہ ہیں، سنت کے مطابق ہیں، اسراف نہیں ہے، مہر میں تخفیف ہے، آسانی ہے، کوئی میوزک نہیں، کوئی ڈھول وغیرہ جیسے ہوتا ہے محرمات نہیں، کوئی یعنی اختلاط نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں. اور یہاں پر معاملہ جب آیا ہے تو پہلے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے دعا، عبادت ہے، اور دعا سے اس گھرانے کا آغاز ہو رہا ہے. سبحان اللہ، تو یہ سنت ہے. شادی ہو چکی ہے، نہیں کیا تھا، لا علمی تھی، کچھ بھی تھا، گزر گیا ہے. دعا تو عبادت ہے نا، وہ تو ہمیشہ کے لیے نا، دعا عبادت ہے. جتنی شادی نہیں کی یہ نوٹ کر لیں پہلے کہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہنا بھی سرن، یہ بلند آواز کو پکڑ کے نہیں کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، جو میں تمہارا خیر ہوتا ہوں تمہارے شر سے اللہ پناہ دے مجھے، خیال رکھنا ہے یہ دعا جو ہے، تاکہ متنفر نہ ہو جائے. دیکھیں پہلی ملاقات میں آپ خیر شر کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے ہاتھ چڑھ گئی ہوں میں، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کس شر کی بات کر رہے ہیں، اتنی میں بھوری ہوں کہ اتنی شر میرے اندر موجود ہے، کچھ بھی شیطانی خیالات آ سکتے ہیں. تو پہلی ملاقات میں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک اجنبی اور لڑکا، اجنبی لڑکی سے پہلی دفعہ ملاقات کر رہا ہے اور اس کو یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کچھ کہہ رہا ہے یا کچھ اور پتہ نہیں خیر شر کی بات کر رہا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، شیسا فرماتے ہیں اس طریقے. دوسری بات، شیسا فرمات بعض فقہا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دو رکعت نفل پڑھ لی جائے، اور بعض سلف نے کیونکہ ایسا کیا، شیسا فرماتے ہیں لیکن لا اعلم فی هذا سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی سنت میں نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو سنت میں ثابت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ذکر مسنون یہ پڑھ لے، دو رکعت سنت پڑھنے کا جو ہے یا نفل پڑھنے کا کوئی یعنی یہ سنت بعض نے کیا ہے، تو جیسا میں اس کی دلیل نہیں جانتا ہوں، اور بہتر ہے ایسا کام نہ کیا جائے جو سنت سے ثابت نہ ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے نہ کیا جائے. شیخ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ لا اعلم فی هذا سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سوال شیخ صاحب سے جو کیا گیا ہے، سوال نمبر 11، کیا منگیتر کی رضامندی نکاح کے لیے نکاح کے صحیح ہونے کی شرط ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جی بالکل شرط ہے نکاح کی صحت کے لیے کہ دونوں راضی ہوں، یا خصوص طور پہ جو لڑکی ہے وہ راضی ہو. اگر راضی نہیں ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، چاہے اس کا ولی اس کا باپ ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تنکح البکر حتى تستأمر ولا تنکح الأيم حتى تستأمر، جس سے گزر چکا ہے حدیث میں، سے مسلم کے حدیث میں، اس میں تصریح ہے کہ باپ جو ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے اجازت مانگے اور اس کی رضامندی ہونی چاہیے. تو جس شخص نے اپنی بیٹی کا یا بہن کا یا کسی کا بھی جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا ولی بنایا ہے اس کے رضامندی کے بغیر شادی کر دیتا ہے تو اس کا نکاح فاسد ہے، باطل ہے، اور اس خاوند کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی، اور دونوں میں تفریق واجب ہو جاتی ہے، الگ علیحدگی واجب ہو جاتی ہے جب تک کہ یہ لڑکی راضی نہیں ہوتی، رضا صریحا صریح طور پر حقیقتا راضی نہیں ہو جاتی. پھر شاید سب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں واللہ قابل غور ہے، فرماتے ہیں اگر باپ اپنی بیٹی کی ایک سوئی اس کی اجازت کے بغیر بیچنا چاہے، کیا وہ بیچ سکتا ہے یا اسے مجبور کرے ایک سوئی بیچنے کا؟ تو اسے مجبور نہیں کر سکتا، نہ وہ خود بیچ سکتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص ایک سوئی کا مالک نہیں ہے، اپنی بیٹی کا، بیٹی ہی اس کی مالک ہے، اس کی اجازت بغیر نہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ اس کو مجبور کر سکتا ہے اس پہ، تو پھر ہم شادی کی بات کر رہے ہیں اور جو زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اسے مجبور کیا جائے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، مجھے شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیا اس کو اس صورت مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اب تو اس کی مصلحت ہے اس میں. شیخ صاحب فرماتے اگرچہ کچھ بھی ہو جائے، یعنی یہ اس مصلحت میں سے نہیں کہ اس کو مجبور کیا جائے، آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے. اگر وہ بغیر شادی کے رہنا چاہتی ہیں تو اس کی مرضی ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ اس بہت سارے نقصانات ہوں گے آپ کی دنیا اور آخرت کے، بہت سارا خیر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور شادی کے بعد زندگی اور بدل جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، گھر بس جاتا ہے، کوئی بھی کسی طریقے سے بھی آپ سمجھائیں. اگر وہ اصرار کرے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کی مرضی ہے، اس کا جو ولی ہے اسے مجبور نہیں کر سکتا شادی پر. دوسری بات سوال اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو مجبور کر دیتے ہیں شادی نہ کرنے پہ، اور لوگ آتے رہتے ہیں رشتے لے کے، اور جو والدین ہیں وہ ٹالتے رہتے ہیں، اگرچہ صحیح بھی رشتے آتے ہیں یعنی دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں والدین. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا حرام بلا شک، یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر اس طریقے سے یہ بات بار بار ہو ایسے ولی سے تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی وہ ولی باقی نہیں رہتا ہے. اور پھر جو اس کے بعد کے ولی ہیں وہی ولی بن جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے بار بار منع کر دے باپ جو ہے تو ہم کہیں گے تمہاری ولایت باقی نہیں رہی، تم اب زیرو بن چکے، صفر علی الیسار، تمہارا کوئی اب ولایت کے اعتبار سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کا بھائی اس کی شادی کروا دے، اور اگر بھائی بھی انکار کر دے تو چاچا جو ہے یا اور جو اس کے بعد کے ولی ہے وہ اس کی شادی کروا، اگر سب منع ہو جائیں، سب منع کر دیں، کوئی بھی شادی نہ کرنا چاہے، سب مل جائیں جتنی بھی اس کے ولی ہیں، تو پھر حاکم شرعی جو ہے وہ اس کا ولی بن جاتا ہے، وہ شادی کروا دیتا ہے، بشرطے کی وجہ ہو، یعنی دیندار شخص ہے، صاحب اخلاق ہے، اور جو ولی انکار کر رہا ہے، کوئی بھی ذاتی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، نہیں شادی کرنی بیٹی کی، ایک دفعہ دو دفعہ وقت گزرتا جا رہا ہے, اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, مسئلہ اس کے لیے ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے, بغیر وجہ کہ اس کی شادی روکی جا رہی ہے, تو پہلے تو باپ کی ولایت گئی, پھر بھائی, اس کی ولایت بھی گئی, انکار کر دے, چاچا, جتنی بھی ہیں اس کے اعصاب سب اگر انکار کر دیتے ہیں تو پھر حاکم شرعی جو ہے وہ اس کا ولی بن جاتا ہے, پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے. سوال نمبر 12, اگر مرد دینداری و اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے مگر عورت اسے نہیں چاہتی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسا فرماتے ہیں مجبور نہیں کیا جائے گا اس صورت میں بھی, اگرچہ جو رشتہ آیا ہے لڑکا جو ہے وہ دیندار ہے, اخلاق کا بھی اچھا ہے, لڑکی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی, تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کا ولی نہ اس کے گھر والے سے مجبور کر سکتے ہیں, جیسے پہلے گزر چکا ہے ایسا فرماتے ہیں, اور اس کی مرضی ہے وہ رہے, اگر وہ جس سے شادی کرنا چاہتی اس کا کف ہے, یعنی وہ قابلیت رکھتا ہے دینی اعتبار سے, تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ دینی اعتبار سے اخلاق اعتبار سے قابلیت نہیں رکھتا ہے تو ولی جو اس کو روک سکتا ہے, اور اس پر کوئی اس پہ گناہ نہیں اگر اس کو روکنا چاہے. یعنی لڑکی چاہتی ہے ایک ایسے شخص سے شادی کرنا جو فاسق ہے, فاجر ہے, بے نمازی ہے, برا انسان ہے, جیسا بھی ہے, باپ چاہتا ہے کہ اس کی شادی ایک نیک صالح شخص سے ہو جو دین بھی مستقیم ہے, استقامت ہے اور اخلاق کا بھی اچھا ہے. لڑکی نے انکار کر دیا, کیا والد کا حق بنتا ہے کہ کہ بیٹی کو مجبور کر اسے شادی کرنے کا؟ نہیں, مجبور نہیں کر سکتا. اچھا, بیٹی باپ کو مجبور کر سکتی کہ اس فاسق کے لیے راضی ہو جائے؟ وہ مجبور نہیں کر سکتی. کیا باپ کو اجازت دینی چاہیے ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے؟ نہیں. تو پھر کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا, رک جائے گا معاملہ. یعنی کہ باپ پر لازم ہے کہ اس کی, دیکھیں رضا مندی جو ہم جس کے ہم بات کر رہے ہیں, اس کی یہ شرط ہے کہ وہ قابلیت رکھتا ہو دین اور اخلاق کے اعتبار سے. اگر قابلیت نہیں رکھتا ہے تو لڑکی کے اگر راضی بھی ہے تو ولی ذمہ دار ہے اس میں, اس معاملے میں. اگر وہ بھی راضی ہو جاتے بیٹی کی رضا کی وجہ سے اور فاسق بد عقیدہ بدکار ایک برے انسان کے ساتھ رشتہ کرا دیتے تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے میرے بھائی, کیونکہ گھرانے بننے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی کا ازدواجی رشتہ ہے, ایک گھرانہ ہوگا, بچے ہوں گے, تربیت ہوگی ان کی, اور پھر معاشرے میں یہ لوگ آئیں گے, معاشرہ ان گھرانوں سے بنتا ہے. تو اگر سر برے لوگ اس طریقے سے آ جائیں گے تو اس کا مطلب نہیں کہ جو باپ ہے وہ بری الذمہ نہیں, باپ بری الذمہ نہیں ہے, باپ ہی ذمہ دار ہے اس اعتبار سے. اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا, کیا منگیتر کے ساتھ خلوت اختیار کرنا یا اس سے فون پر باتیں کرنا جائز ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے دور حاضر میں, خصوصی طور پہ منگنی ہو جاتی ہے اور صرف ٹیلی فون پہ باتیں ہی نہیں بلکہ خلوت تک بات چلی جاتی ہے, شاید اس سے بھی آگے چلے, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا حرام منکر, غور کرے, حرام المنکر, ایسی لڑکی ہے عورت کے ساتھ اس کا کوئی ہی تعلق نہیں ہے, وہ اجنبی اس کے لیے, کوئی نکاح تو نہیں ہوا ہے نہ کوئی عقد ہوا ہے, صرف منگنی ہوئی ہے اور اس اعتبار سے جو ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, نہ چیٹنگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے, نہ خط کتابت ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ اجنبی, جیسے دوسرے اس کے لیے اجنبی ہیں. اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے وہ بات کرے یا اسے چیٹنگ کرے یا ملاقات کرے تو اس سے نکاح کرنا چاہیے, اگر نکاح نہیں ہے تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اگلا سوال, سوال نمبر 14, منگنے کے بعد شادی کو تاخیر کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ صاحب فرماتے کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی تاخیر کرنا چاہے اس کی کوئی مسئلہ نہیں, بشرط یہ کہ وہ اس سے بات نہ کرے, نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے, نہ کسی اور طریقے سے اسے ملے, بلکہ ایسے رہیں جیسے کہ کوئی آپس میں کچھ رشتہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ شخص سوال کرتے شیخ صاحب فرماتے ہیں تو بہتر کیا ہے, عقد کو تقدیم کرنا اور دخول کو کی تاخیر کرنا, یا عقد دخول کے وقت ہونا چاہیے؟ یعنی ایک تو پتہ چل گیا منگنے کے بارے میں کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ٹیلی فون میں بات نہیں, کوئی ان کا آپس میں بات نہیں, کوئی میل ملاپ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, اب نکاح کی بات آئی, نکاح کر لیں, اچھا نکاح کرنا ہے, کیا بہتر کیا ہے, نکاح کرنے کے فوراً بعد رخصتی ہو جائے یا نکاح کر کے رخصتی کو تاخیر کیا جائے؟ بات یہ ہو رہی ہے, جو شیخ صاحب فرماتے ہیں نقول الاولى ان يكون العقد عند الدخول, عقد جو دخول کے قریب ہونا چاہیے، یعنی آج عقد ہو ہے کہ ایک دو دن میں رخصتی ہو جائے، شادی ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن تقدیم لاکھ تاخیر دخول تب علی مشاکل، کیونکہ اگر عقد تقدیم کر دیا جائے اور دخول جو ہے وہ اس کے تاخیر کی جائے تو اس میں کئی ایسے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ لڑکی پہلے مر جائے یا لڑکا یا خاوند پہلے مر جائے، تو بہت سارے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو اسے بچنے کے لیے یہ بہتر یہی ہے کہ عقد عند دخول ہونا چاہیے. اگلا سوال، سوال نمبر 15، آپ کی کیا رائے ہے جو لوگ منگنی کر لیتے ہیں تاکہ عورت نہ نکل جائے اور شادی کو مؤخر کر دیتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں منگنی میں کوئی حرج نہیں ہے، منگنی کی جا سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر عقد جو ہے پہلے ہو جائے اور دخول بعد میں ہو جائے تو کوئی حرام نہیں ہے یہ بات، لیکن مشکلات سے بچنے کے لیے بات کی گئی ہے. تو منگنی کی جا سکتی ہے، نکاح بھی پہلے کیا جا سکتا ہے اور رخصت مؤخر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شاید فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، اور رخصتی کب ہوئی تھی؟ 9 سال کی عمر میں. تو یہ جو 3 سال کی تاخیر یہ ہے، یہ بھی ثابت ہے. اس اعتبار سے اگر تاخر دخول 3 سنین، تو 3 سال بعد دخول ہوا. سوال نمبر 16، ولیمے کی دعوت میں کیا سنت ہے؟ شیخ فرماتے ہیں ولیمہ جو ہے وہ خاوند کے حق میں سنت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ولیمہ کرے اس نکاح کی نعمت پر. اور یہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے بھی کھانا ہے، اور جو اغنیا ہیں ان کے لیے تودد و تحبب ہے. اور اس میں 3 فائدے ہیں ولیمے میں، ایک تو اللہ کا شکر ہے، پھر جو مالدار ہیں ان کے لیے محبت و تودوں کے قرب ہے حاصل، اور پھر فقراء کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہے. اور اس میں اعلان النکاح بھی ہے جو سنت ہے ولیمہ. اصل بات یہ کہ اعلان النکاح ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا اولم لو بشاہ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے. اور ولیمہ معروف کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی قدرت ہوتی ہے. جو مالدار ہوتا ہے اس کی اپنی قدرت ہے، فقیر کی اپنی قدرت ہے، اور جو بیچ میں درمیان متوسط جو ہے ان کی اپنی قدرت ہوتی ہے. اس اعتبار سے تو فقیر کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے کہ دوسرے مالدار کرے وہ بھی ایسا کر لے اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لے، کیونکہ بعض ایسے مالدار لوگ ہیں جو بہت زیادہ وسیع پیمانے پر جو ہے وہ ولیمے کرتے ہیں. اور فقیر اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہے تو صرف اپنے آپ کو تھکا دے گا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ ہونا چاہیے، ولیمہ معروف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ينفق ذو سعة من سعته من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سورۃ طلاق 7 میں آخر آیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی ولیمے میں وسعت نہیں اختیار کرنی چاہیے. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ 400 بندے کو بلا لیتے ہیں، یا پوری مسجد کی جماعتوں کو بلا لیتے ہیں، یا جامع مسجد کی جماعت کو بلا لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور اکثر مروت میں کر دیتے ہیں، صرف مروت میں آ کے. اور وہ لوگ دوسرے جو کو بلایا جاتا ہے اگر وہ یعنی گناہ کا ڈر نہ ہو تو نہ آتے، یعنی پورے مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے سب جو ہے ولیمے پر ودعو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اجابت ولیمہ کا جو وہ واجب ہے، جو نکاح کا ولیمہ ہے اس کی دعوت اگر آپ کو پہنچ جاتی ہے بعین ہی تو واجب ہو جاتا ہے جانا، الا کہ عذر شرعی ہو جائے انسان نہ جا سکے. جیسا کہ شرطیں ہیں کہ 5 شرطیں ہیں، 4-5 بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ عام دعوت جو ہے وہ واجب نہیں ہے قبول کرنا، ولیمہ کی دعوت واجب ہو جاتی ہے. تو ایسا فرماتے بعض پوری مسجد میں اعلان کر دیتے کہ جتنی بھی لوگ موجود ہیں سب آ جائیں ولیمے پہ، اب متعین ہو گئے سارے. تو کئی لوگ مروت میں چلے جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہو نہ جانے کا تو نہ جاتے، تو سب کو بلانا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. بعض لوگ جو اس طریقے سے کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک شادی ہوئی، اس میں جو یعنی دولہا تھا باب شریف میں اس کی کوئی شاپ تھی، دکان تھی، تو اس نے اعلان کر دیا سب آ جائیں ولیمے پہ. جب ولیمے پہ گئے تو کھانے ختم ہو گئے، کہاں بھی 500-600 بندہ کو کھانے کے 200-300 کا انتظام ہوگا، اس کے ڈبل لوگ آ گئے، تو کھانا بھی نہ ہو سکا ولیمہ بھی نہ ہو سکا، بڑا پھر پریشانی اٹھانی پڑی. تو ایسے دعوت نامے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس میں معیار بھی اختیار، جو قریبی دوستوں کو بلا لیں، یعنی کہ 500-600 لوگوں کو سب کو بلا لیا جائے، پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. سوال نمبر 17، کیا غریب لوگوں کو چھوڑ کر صرف مالداروں کو بلانا جائز ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ صرف مالداروں کو تخصیص کیا جائے، خصوصی طور پر فقراء کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر طعام طعام الولیمہ، سب سے بہترین کھانا جو وہ ولیمہ کا کھانا ہوتا ہے، جس میں اسے بلایا جاتا ہے جو نہیں آنا چاہتا، اور اسے چھوڑا جاتا ہے جو آنا چاہتا ہے اور کھانا چاہتا ہے. فقیر آنا چاہتا ہے کہ اس کو کھانا ملے، اور عام طور پہ سچ بات ہے ولیمہ کی دعوت آتی ہے دل کرتا جانے کو، کئی لوگ ہیں تو دل نہیں کرتے، لیکن کیونکہ گناہ لوگ چلے جاتے ہیں، مروت میں کئی لوگ چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ، جو حاجت مند اس کو بلایا نہیں جاتا، اور جس کو ضرورت نہیں اس کو بلایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ شر و طعام ہے اگر اس طریقے سے ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو چھوڑا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ برا کھانا ہے. اگلا سوال، سوال 18، شیخ صاحب سے جو پوچھا گیا، بعض لوگوں کا ولیمے کی دعوت پر صرف قرابت داروں کو بلانے کی ترغیب دلانے پر آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ شادی حالوں میں شادی کرنے کی تائید کرتے ہیں؟ پیارا سوال ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں، پہلے شق کی سوال جو پہلا شق ہے، پہلے اس کی تائید کرتا ہوں کہ دعوت جو ہے صرف قرابت داروں، جو قریبی رشتے دار، ان پر منحصر ہو. اگر وہ آ جائیں جس میں ایک دو بکرے کافی ہو جائیں، اور فقہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک بکری کافی ہو جاتی ہے، تو کم سے کم ایک بکری، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہم ولیموں میں دیکھتے ہیں بہت زیادہ جو خرچے ہوتے ہیں، اسراف ہوتے ہیں، اسے بچنے کے لیے اگر ایک دو بکری پر ہی اکتفا کیا جائے اور صرف قریبی رشتے داروں کو ہی بلایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. مطلب بات کیا، اعلان و نکاح، اعلان ہو گیا، جو آپ قریبی رشتے سب کو بلا لیا آپ نے اور ولیمہ ہو گیا، کافی ہے. تو اسی میں تائید کرتا ہوں. دوسری بات جو ہے کہ شادی حالوں میں کے تعلق سے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں کہ شادی حالوں میں شادیاں ہوں، لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں اور مسئلہ ہے، کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اب ضرورت ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شادی حالوں کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے اندر رشتہ دار ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو بلانے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوتی، تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شادی حال جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کم لوگوں کو بلائے تو لوگ ملامت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا کنجوس بندہ ہے، اس نے بنی میں بلائے نہیں ہے. تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ایسا فرماتے ہیں تو یعنی اگر ضرورت ہے اس اعتبار سے تو شادی حال بک کرایا جا سکتا ہے، وہ بھی یعنی جس نے اس میں کم ہو جائے. اچھا، ایسا فرماتے ہیں کہ اگر جو گھر کے بڑے جو ہیں اگر وہ فیصلہ کریں اور جو دعوت نامے ان کو کم کر دیں تو اس میں بہت سارا خیر ہو جائے گا، اور ان شادی حالوں سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور انسان اپنے گھر میں ہی اس کے یعنی اکتفا کر لے گا، اعلان جو کرنا ہے مقصد یہ پورا ہو جائے گا کہ نکاح کا اعلان ہو گیا ہے، وہ گھر میں پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ دف بجانا جو ہے عورتوں کے لیے، اور جس میں کوئی گانے بجانے نہ ہو اور کوئی بھی بیہودہ الفاظ نہ ہو، تو اس طریقے سے کیا جاتا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس زمانے میں. اب عام طور پہ کیا ہو گیا کہ شادی حالوں میں کئی لوگ جو ہیں ایک ہوٹل کو بک کرا لیتے ہیں کئی ہزاروں میں، اور اس ہوٹل کے اندر بہت ساری اور بھی نافرمانی ہوتی ہے، جیسے گانے بجانے ہوتے ہیں اور بہت سارے اور بھی اس طریقے سے مسئلے ہو جاتے ہیں، تو اس میں بہت ساری خرابیاں جن سے بچنا چاہیے. اس کی ضرورت بھی نہیں تھی شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا اس طریقے سے یہ جو نافرمانیاں یہ ہو جاتی ہیں. اگلا سوال شیخ صاحب سے جو کیا گیا، سوال 19، شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ سہاگ رات کے بعد فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہیں پڑھتے، کیونکہ لوگ اسے دلہن کی سے بے رغبتی سمجھیں گے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ فجر کی نماز بعض لوگ پہلی رات میں شادی پہلی رات میں نہیں پڑھتے ہیں. نمازی ہے لڑکا, نماز پڑھتا ہے, شادی ہو گئی, نماز پڑھنا بھی چاہتا ہے لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو بیوی پسند نہیں ہے. بعض لوگ کرتے ہیں, بھائی شرم کیا ہے, شادی کی ہے اور فجر کی نماز آپ نے جو فریضہ ادا کریں اس کے لیے آئے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات مشہور نہیں ہے لوگوں میں لیکن عوام میں ایسی بات مشہور ہے کہ لوگ اللہ کے تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور جو نعمت اللہ عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ جو فرما بردار ہے جو فرائضوں کے انجام دینے کے لیے ان کو یعنی یہ عمل کرنا چاہیے, اور جو انسان شادی کر لیتا ہے تو اللہ بہت ساری نعمتوں سے اسے نوازتا ہے جس کا حمد اور شکر اسے کرنا ہے, اور جو بھی واجبات ہیں وہ شادی کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتے. اسے چاہیے کہ فجر کی نماز, عشاء کی نماز جو ہے اور بھی جو نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھے, اور اس میں کوئی دلیل نہیں کہ وہ بے رغبت ہے اپنی بیوی سے یا اسے پسند نہیں ہے, بلکہ یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کی نعمت سے خوش ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے, اور باجماعت نماز پڑھنے سے یہ شکر ادا ہوتا ہے, اللہ تک فرما برداری ثابت ہوتی ہے. اگلا سوال جیسا فرماتے ہیں, سوال کیا گیا, بعض لوگ ایسے شرم سے کرتے ہیں یا کسی دوسری مسجد میں پڑھتے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی ایک تو تک یہ غلط تاثر ہو کہ بیوی کو پسند نہیں کرتا اس لیے یہ جناب جو نماز پڑھنے آیا ہے. بعض لوگ میں ہوتے ہیں نا, بعض لوگ ہوتے لوگوں کے تاڑ میں ہوتے ہیں اور مسجد میں غیبت ہو جاتی ہے, نعوذ باللہ. یہ دیکھو یار لگتا ہے بیوی پسند نہیں, نماز پڑھنے آیا ہے, وہ نماز الگ گھر میں نماز پڑھے اور کیا کرے گا پھر, نماز تو فرض ہے, کس نے کر شادی سے یا سہاگ گراہک سے نماز ساقط ہو جاتی ہے. تو بعض لوگوں کے اندر کوئی ہے بیماریاں, صحیح بات ہے, نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. یعنی تمہیں کیا لینا دینا بھائی, اچھی بات, تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ مسلمان بیٹا مسلمان بہن شادی کی ہے اور مسجد میں تمہارے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے. بعض لوگ نگیٹو سوچ رکھتے ہیں ہمیشہ, دیکھیں یہ جو لوگ ٹھیک کہتے تھے ایک دال میں کوئی کالا, اسے پسند ہی نہیں ہے, دیکھیں یہ نماز پڑھنے آیا ہے, سبحان اللہ. چلو ایک تو یہ بات تھی, یہ کوئی علامت نہیں بے غربتی کی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ثبوت بندہ دے رہا ہے کہ اللہ کے اس نعمت سے وہ خوش ہے اور شکر کرنے کے لیے وہ اسے نماز نہیں چھوڑی ہے. اچھا پھر اگلا سوال سے ملتا جلتا, کوئی لڑکے شرم کے مارے مسجد میں نہیں آتے یا کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں جو محلے کی مسجد ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی اور مسجد میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے واجب تو اس کا ادا ہو گیا ہے, لیکن جس مسجد وہ نماز پڑھتا ہے محلے کی مسجد میں, اگر اس میں وہ نہیں پڑھتا تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت متبع ہے, کہ یہ سنت ہے کہ شادی کی رات میں جب کوئی شخص شادی کر لے اور سہاگ رات ہو جائے تو پھر دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھے. بعض لوگ یہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, خود اگر طلب علم ہو اور لوگوں کو جانتے ہو طالب علم ہے تو اس کی اس طرح ہر بندہ کرتا رہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں عوام الناس بھی اس میں بھی کوئی سنت ہوگی شاید اس لیے کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے, یہ بات درست نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندے کو حق سے شرم نہیں کرنی چاہیے, کہ غلط اس نے کام نہیں کیا ہے اور نماز باجماعت پڑھے اپنے قریبی مسجد میں جہاں پہ وہ پڑھتا ہے ادھر ہی نماز پڑھے اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جماعت کو چھوڑنا جو ہے یہ باطل ہے, درست نہیں ہے. اگلا سوال, شادی کی سنتوں میں سے خوشی کا اظہار کرنا اور دف بجانا ہے, دف سے کیا مراد ہے اور اس تعلق سے کیا کلام وارد ہے؟ جیسا فرماتے ہیں دف جو ہے جیسے عام طار بھی کہتے ہیں عربی میں, اور یہ وہ ہے ایک کیا ہم کیا کہتے ہیں اسے اپنی زبان میں جو ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے, تبلا تو دونوں طرف بند ہوتا ہے نا, ڈبلی ہوتی ہے, دف ہوتا ہے, ڈف بھی بولتے ہیں, رنگز لگے ہوتے ہیں اپنا کچھ نہیں نہیں وہ سادہ سی ہوتی, اس کو کچھ ہو نہیں لگا ہوتا. کہاں پہنچے ہم؟ اچھا یہ ہے 85. تو جیسا فرماتے ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں آلات اللہ میں سے ہے, یہ بھی آلہ اسی میں سے شمار ہے گانے بجانے میں سے, لیکن اس کی اجازت ہے. اور جو دونوں طرف بند ہوتا ہے وہ جس طبلہ کہتے ہم وہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ دونوں میں جب آواز میں جب استعمال ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے. بہرحال تو شیخ صاحب فرماتے ہیں درست نہیں ہے اور دف پر اکتفا کرنا چاہیے اور بغیر اسپیکر استعمال کرنے کے, کیونکہ اگر اسپیکر استعمال کیا جائے تو عورتوں کی جو گانے کی آوازیں ہیں وہ مردوں تک پہنچے گی, اس میں فتنہ ہو سکتا ہے, یا جو پڑوسیوں ان کو پریشان کیا جاتا ہے اس میں اذیت اور فتنہ ہے, اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو گانے کہنے کے شیخ صاحب فرما رہے ہیں, دیکھیں دف کے ساتھ ظاہر خاموشی اتنی ہوگی, کچھ کہنا تو کہا تو جائے گا اگر, اور یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے, اگر عورتیں مل کے کچھ گانا گانا چاہیں جس میں کوئی یعنی غلط الفاظ نہیں ہیں, نازیبہ الفاظ نہیں ہیں, کوئی عام سے اس طریقے سے گنگنا کے کچھ سے کہنا چاہتی ہیں اور دف بجانا چاہتی ہیں ساتھ میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسپیکر استعمال نہ کیا جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگلا سوال, دف بجانے والیوں پر, اچھا شادی کے موقع پر دف بجانے والیوں کو بلانا کیسا ہے؟ ایک تو چلو خود گھر میں ہوتا ہے, ایک پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کو بلانا ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں اسے طقاقات کہتے ہیں, یعنی دف بجانے والے ہیں جو ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص ان کو بلاتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو گانے گانا ہو وہ یعنی نزیہ ہو, اس میں کوئی غلط الفاظ نہ ہو اور فتنے سے دور ہو. چاہے یہ جو بجانے والے ہیں اجرت سے بلائیں یا بغیر اجرت کے آئیں, ذرا اجرت نہیں مفت کون آتا ہے, تو اس میں کوئی حج نہیں ہے. ہاں اس میں یہی بات بھی اچھی طرح دیکھ لیں, بعض لوگ بہت زیادہ پیسے لگا دیتے اس پہ, ہم میوزیکل شو کے بعد وہ حرام, ویسے حرام ہے, فرق کو سمجھے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جو دف بجانے والے ہیں ان کو بلایا جاتے ہیں بعض شادیوں میں, میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے صرف یہ دف ہے, بس ڈفلی بولے کچھ بھی بولے کیا بولتے مجھے نہیں پتا, جو ایک طرف سے کھلا ہوا تو اس میں کوئی اور گھنگرو چنگرو بھی نہیں ہوتا, سادہ سوال سے یہ تنگ تنگ کی اس میں صرف آواز آتی ہے, یعنی ایک یہ میوزیکل انسٹرومنٹ تو ہے کوئی شک نہیں, لیکن اس میں فتنہ بہت کم ہے کمپیریٹولی, سب سے کم جو چیز استعمال ہوتی ہے لیکن وہ یہی ہے. تو ان کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر اجرت بھی لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسراف اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگلا سوال, دف بجانے والوں پر روپے لٹانے کا کیا حکم ہے؟ پیسے پھینکتے ہیں لوگ بجانے والے پر, سب جمع ہو جاتے ہیں اور پیسے پھینکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے اہل علم نے مکروہ سمجھا ہے, اسراف ہوتا ہے, تشاؤن تداخل بھی ہوتا ہے آپس میں, اور اگر اور اس میں بھیڑ ہو جاتی ہے پھر کوئی اٹھانے پیسے اٹھانے کے لیے کوئی کپڑے بھی پھٹ سکتے ہیں, اور مکروہ ہے یہ, اور اگر بے حرمتی ہوتی ہے ان پیسوں کی اور پاؤں تلے روندے جاتے ہیں اور پھٹ بھی جاتے ہیں تو یہ حرام ہے اس اعتبار سے. اگلا سوال, دف بجانے والیاں غالباً طبلے بھی بجاتی ہیں اور ایسے گانے بھی گاتی ہیں جو اچھے نہیں ہوتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, اگر طبلہ ہو یا ایسے گانے جو ٹھیک نہ ہو یا کسی ایسے نغمے ہوں جو فاسقات اور فاجرات یعنی غلط طریقے سے بینگ کیے جاتے ہیں تو یہ ممنوع ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ان کے علاوہ اور نہ ملیں تو کیا کیا جائے, یعنی کچھ کرنا ہے لازمی, اگر صرف یہی ہو اور کچھ نہ ملے. جیسا فرماتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے دف بجانے کا یہ استحباب ہے, مستحب تک اعلان ہو نکاح کا, اگر نہیں ہے تو پھر متعین لازمی نہیں کہ دف بجائے, یہ اس طریقے سے کیا جائے. اس زمانے میں یہ طریقہ تھا اعلان کا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آج تو معاملہ اور ہے, لائٹوں سے بھی اعلان ہو جاتا ہے, گاڑیوں سے بھی اعلان ہو جاتا ہے, یہ کافی ہوتا ہے. اگلا سوال, بہت سارے نوجوان شادی کی حاجت محسوس کرتے ہوئے بھی مالی تنگی کی وجہ سے نیکی کے کام کے لیے جمعیت سے مالی امداد یا زکوٰۃ کا مال لینے سے شرماتے ہیں, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ بعض ایسی جمعیت اور خیرات ادارے ہیں جو زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ ان جوانوں کو دیتے ہیں جو شادی کرنے کی حاجت محسوس کرتے ہیں, اس تعلق سے سوال ہے. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کوئی حرج نہیں اگر کوئی اس طریقے سے لینا چاہے زکوٰۃ کا مال, جیسے کہ کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے اسی طریقے سے نکاح کی بھی حاجت ہوتی ہے, انسان کی فطرت میں ہے. اور فقیر جو ہے جو جوان شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو شادی کی ضرورت ہے تو وہ ان اداروں سے جو خیرات ادارے ہیں زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اسے اس میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے, اس کا حق ہے. اور کیونکہ وہ اس کو یعنی رازداری میں رکھنا چاہتا ہے تو جو ان خیرات اداروں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان سے جا کے ریکویسٹ کرے کہ میرے بات عام نہ کریں، میں پردے میں رہنا چاہتا ہوں، اگر مجھے کچھ زکوٰۃ کا مال بھی ملتا ہے تو میری مدد آپ کرتے بھی ہیں تو میری بات جو ہے وہ عام نہ کریں۔ تو اس طریقے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال لیا جا سکتا ہے شادی کرنے کے لیے۔ اگلا سوال، فضل تو شیخ، آپ نے فرمایا تھا کہ مالدار لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیں، گرچہ دوسری شادی کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کا مال دے کر اس کی شادی کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے سوال ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کسی مالدار باپ کے لیے کہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کے مال سے شادی کرائے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اپنے مال سے اپنے بیٹے کی شادی کرائے، جیسے کہ کھانا پینا اور اس کے جو لباس ہے اس پر واجب ہے، اسی طریقے سے اس کی شادی بھی اب باپ پر واجب ہو جاتی ہے جب بیٹا جو ہے وہ خود یعنی کام کرنے والا نہیں اور خود محتاج ہے یا اسٹوڈنٹ ہے پڑھ رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو والد پر واجب جیسے اس کے نہ نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے، اس طریقے سے شادی بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مال سے شادی کرنا جائز ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے اپنے پیسے بچانے کی، زکوٰۃ زکوٰۃ کے مال بیٹے کی شادی کرا دی، تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جیسا فرماتے ہیں بعض وہ کہیں گے کہ میرے دوسرے بھی اولاد ہے، اگر میں نے بڑے کی شادی کرا دی تو مجھ پر انصاف اور عدل کرنا واجب عائد ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی ویسے دوں جیسے اس بیٹے کے لیے دیا میں نے۔ جیسا فرماتے ہیں واجب نہیں ہے، بلکہ اگر بڑے بیٹے کی شادی کر دی ہے اور چھوٹے باقی بیٹوں کے لیے اتنی رقم رکھنا بھی جائز نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، کیوں دوسروں کے لیے بھی اگر اس بیٹے کی شادی میں 20,000 ریال لگے ہیں تو سب جتنی بھی سب کے 20,000 الگ رکھ لو، یہ انصاف ہے۔ شیخ صاحب آتے ہیں یہ غلط بات ہے، کسی کے لیے رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس کی شادی کا وقت آیا ہے اور باپ نے شادی کرنی ہے، جو اس کی مقدر جتنی بھی خرچ لگتا ہے اس کو لگا دو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، مہنگائی بڑھ سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے چیزیں، شادی حال میں گھر میں کہاں پہ شادی ہو رہی ہے، کس معاشرے میں ہو رہی ہے، کس جگہ پہ ہو رہی ہے، یہ تو انسان نہیں جانتا ہے۔ اور خاص پیسہ مقرر کرنا یہ سمجھ کر کہ صرف یہی سنت ہے، جیسا فرماتے ہیں یا یہی واجب ہے، یہی انصاف ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نکاح دفع الحاجات میں سے ہے، اور اس طریقے سے جو اس میں سے بیٹوں میں سے جو اس چیز کا محتاج ہے اس کی شادی کرائی جائے، اور دوسروں کے لیے رکھنا بھی، دوسرے بچوں کو رکھنا بھی درست ہے۔ اگر بعض وہ وصیت میں لکھ دیتے ہیں میں مر جاؤں تو یہ وصیت ہے میرے بیٹوں کو اتنا پیسے دینا باقیوں کی شادی کرا دیں، جیسے فرماتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ وصیت نہیں نافذ کی جائے گی جب تک کہ باقی وارث جو ہیں وہ اس پہ اتفاق نہ کر لیں اور راضی نہ ہو جائیں۔ تو جیسے فرماتے دو مسئلے ہیں کہ اگر کسی ایک بڑے بیٹے کی شادی کوئی شخص کراتا ہے اور اس کو مہر دیتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے شادی پہ، دوسرے بیٹوں کے لیے لازم ہے کہ اتنی مقدار میں ہو، اتنی پیسوں میں ہو، دوسری بات یہ کہ دوسروں کو وفات کے بعد بھی وصیت نہ کرے کہ وہ اس کے مال وراثت میں سے جو باقی بیٹوں کو بھی اس میں سے اتنی پیسہ دیا جائے، کیونکہ یہ حاجات میں سے ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اگلا سوال، کیا دوسری شادی کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ اگر، یعنی دونوں سوال ایک ساتھ آ گئے ہیں، اگرچہ دوسری شادی کیوں نہ ہو زکوٰۃ کا مال بیٹے کو دینا جائز نہیں شادی کے لیے، تو باپ ہی اس کو کرا دے زکوٰۃ کے اپنے مال سے، زکوٰۃ کے مال سے نہیں۔ اگلا سوال، اگر لڑکا مسجد میں نماز پڑھنے والا نہ ہو یا پوری طرح سے بے نمازی ہو گئے تو کیا اس سے شادی کی جائے، اس امید سے کہ اس کی حالت سدھر جائے گی؟ اور اسی طرح اگر لڑکی کا حال ہے تو بے نمازی سے شادی کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ شیخ صاحب فرماتے اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا، مکمل تک بے نمازی ہے، تو یہ مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے، تو اس کی کسی بھی صورت میں شادی نہیں کرانی چاہیے جب تک کہ وہ دین اسلام واپس نہ آ جائے اور نماز پڑھنا شروع نہ کر دے، اور یہ مطلوب ہے کہ وہ نمازی بن جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، اس پر حد قائم کی جائے گی، مرتد ہے، اور نہ تو اس کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ مسلمانوں کے ساتھ اسے دفن کیا جائے گا، اور قیامت کے دن فرعون، حمان و قارون اور بنی بن خلف کیسا اس کا حشر ہوگا. یہ یعنی یہ وہ ہے جو نماز کو ترک کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. کفر تارک السنہ کے تعلق سے شاہ صاحب فرماتے ہیں جو دلائل موجود کتاب سنت میں اور صحابہ کے اقوال سے بالکل واضح ہیں، اور جنہوں نے اس کے خلاف بات کی کہ وہ فاسق ہے اور قتل کیا جاتا ہے یا قتل نہیں کیا جاتا، تو ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ درست نہیں ہیں. پانچ تقریباً مختصر سے دلائل ہیں اس کے تعلق سے، یا تو دلیل ہے ہی نہیں، یا تو مقید ہے، یا کسی وصف سے مقید ہے دلیل، یا کسی حال سے مقید ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر شرعی ہے، یا حدیث عامہ ہے جن کو تخصیص کی گئی کفر تارک الصلاح سے، یا ایسی ضعیف احادیث ہیں جو صحیح حدیث کے سامنے ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحیح حدیث کا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو نماز بالکل نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اس کی شادی کرانا درست نہیں ہے. اور دوسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر بعض اوقات نماز پڑھتے ہو بعض اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کا جو ناقص الدین، دین ناقص ہے ایسے شخص کا، اور اگر وہ اصرار کر ترک واجب پر تو اس کی بھی شادی نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے جس کے دین اور اخلاق سے ہم راضی ہوں. اور اگر سر معاشرہ ایسا ہے، نعوذ باللہ، کو ایسی جگہ سب ایسے ہیں، تب کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہو، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارا معاشرہ ایسا نہ ہو، آمین رب العالمین، کہ با جماعت نماز نہیں پڑھتے ہوئے نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اور کوئی اور بھی رشتہ نہیں ایسی لڑکی کے لیے، تو یہ فاسق ہے، اور فاسق سے رشتہ کیا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے اگر اس سے بہتر کوئی نہ ملے. لیکن اس صورت میں اس کو نصیحت کرنی چاہیے خیر کی طرف، اور اگر اس کو شرط بھی رکھی جائے تو اچھی بات ہے کہ نماز پڑھو با جماعت اور نماز کے پابند ہو جاؤ. اگلا سوال، آپ کی کیا رائے ہے اگر منگیتر شراب یا نشے آور اشیاء کا استعمال کرتا ہو؟ جیسا فرماتے ہیں وہی بات ہے کہ دین میں خلل ہے، وہ ترک واجب یا فعل محرم دونوں اس میں شامل ہیں، تو اس کی شادی نہیں کرانی چاہیے. شاہ صاحب اگلا سوال کیا گیا، کیا ایسے لوگوں کے لیے نکاح میں شرط لگائی جا سکتی ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں جی ہاں بالکل شرط لگائی جائے کہ اگر اس لڑکے نے شراب پی دوبارہ تو نکاح ختم ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، تو شرط لگائی جا سکتی ہے ایسی صورت میں. شاہ صاحب اگلا سوال کیا گیا، کیا اس طرح کے لوگوں سے لڑکی راضی ہو سکتی ہے اور اپنے ولی سے کہہ سکتی ہے کہ میں اس سے راضی ہوں جو فاسق ہے شرابی وغیرہ اس طریقے سے؟ جیسا فرماتے ہیں اس صورت میں اگر وہ چھوٹی عمر کی ہے اور بھی رشتے والے ہیں اس کے، تو ولی کو چاہے اسے روکے اور ایسے رشتے پر راضی نہ ہو، اگرچہ وہ خود راضی، لڑکی راضی ہو، اگر وہ خود کہتی ہے اس کے بغیر میں نے کسی شادی نہیں کرنی اور وہ مر بھی جاتی ہے تو اس کے ولی پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ فاسق سے رشتہ جوڑنے جا رہی ہے بغیر وجہ کے، یہ مطلب ہے. اگر لڑکی کا ولی نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کی ولایت منتقل ہو جائے گی، اور کیا اس سے عقد نکاح پر فرق پڑے گا؟ اگر ولی خود بے نمازی ہے، اب لڑکی کا باپ یا جو ولی وہ بے نماز، اس کے کیا حکم ہے؟ جیسا فرماتے اگر باجماعت نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے، اور اگر کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے مکمل طور پہ تو یہ کافر ہے. اگر دوسرا ہے تو جو یعنی جو بالکل نماز نہیں پڑھتا بے نماز مکمل طور پہ، اس کو کوئی ولایت نہیں اپنی بیٹی پر، نہ کسی اور عورت پہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود ولی بن کر نکاح کرے اپنی بیٹی کا یا اپنی مولیہ کا جو ہے، اور اگر وہ نکاح کر دیتا ہے تو اس کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر ولی کا نکاح ہوا حقیقت میں ولی نہیں ہے، کافر تو مسلمان کا ولی نہیں ہوتا. اور اگر وہ پہلے صفت رکھتا ہے کہ نماز با جماعت نہیں پڑھتا یا نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص فاسق ہے، اور فاسق کی ولایت کا اختلاف علماء میں، کیا عدالت جو ہے، عدل ہونا جو ہے، دین میں استقامت جو ہے، کیا ولی کے لیے شرط ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں راجح یہی قول ہے کہ شرط نہیں ہے کہ فاسق اپنی مولیہ بیٹی کا یا بہن کا رشتہ کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال نمبر 33، اگر شادی حال میں گانے والیوں کی آواز مردوں تک پہنچ رہی ہو تو اس منکر کے انکار کے لیے کون سے وسائل استعمال کیے جائیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ موجود ہوں اور آواز بہت زیادہ آ رہی ہے اور یہ منکر آپ کے کانوں تک پہنچا ہے، تو جو ذمہ دار ہیں اس شادی حال کے، آپ ان کو کہیں کہ آواز کم کریں، اسپیکر بند کر دیں، یا کوئی اس طریقے سے کوئی عمل کریں تاکہ یہ منکر جو وہاں پہ رک جائے. اور شادی حال والوں کو چاہیے شیخ صاحب فرماتے کہ الگ الگ انتظام ہو، اور عورتوں کا مردوں سے دور انتظام ہو تاکہ فتنے سے بچا جا سکے. شادی میں دلہا اور دلہن کے لیے عورتوں کی مجلس میں اسٹیج پر کرسی رکھنے کا کیا حکم ہے، جہاں اجنبی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور دولہے کے سامنے بھی بعض دفعہ رقص کرتی ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جس طریقے سے اب بات کی گئی ہے، یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے تحریم پہ یا حرمت میں، کہ ایک شخص جو ہے اس کی کرسی رکھ دی جاتی ہے مرد کے لیے عورتوں کے سامنے، اور سٹیج پر اسے بٹھایا جاتا ہے. یہ بہت فتنے کا باعث بنتا ہے، اور بعض اوقات کسنگ بھی ہوتی ہے، یا حلوے اور مٹھائیں پھینکی جاتی ہیں، یا اس طریقے سے جو شہوت کو ابھارنے کی چیزیں ہیں، سب جائز نہیں ہیں. ایک تو حرام ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور ایک بہت خطرناک معاملہ بھی ہے دوسری طرف دیکھا جائے. وہ اس لیے کہ یہ شخص جو ہے اب نظر گھماتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور کسی نظر کسی اور خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی تو بیوی کی طرف دیکھے گا تو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو پہلے دن سے حسرت پیدا ہو جاتی دل کے اندر کہ بھائی میری کیسی لڑکی سے میرا رشتہ ہو گیا، اس سے تو فلانی بھی اچھی تھی، فلانی بھی اچھی تھی، مثال کے طور پہ. تو اس پہلے دن سے ہی اس کے دل میں یہ حسرت اور یہ پریشانی اور یہ غم سے بیٹھ جاتا ہے. شاید فرض مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لڑکی کے گھر والوں پر یہ ایسا عمل کرتے کیوں ہیں، ایسے یعنی اپنے ہی داماد کو دوسری لڑکے دکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی مکمل زیب و زینت میں. نہیں لائٹ بند ہو یا نہ ہو، بعضوں کا جو سامنے ہوتے ہیں وہ تو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اللہ علیہ، مجھے نہیں پتا یہ ہو کہیں پر ہو گئی ہے، کہیں پر ہو گئی ہے. جو سوال بھی جو آیا ہے بات یہ عام ہے، یہ سب کچھ سامنے دکھ رہا تھا. اگر کہیں پر لائٹیں بند بھی ہو جائیں تو اس مرد کو عورتوں میں کام ہی کیا ہے؟ پہلے باتیں وہ جاننی چاہیے اسے. اگر وہ دوسرے بچ جاتی ہیں جو اس قریبی سالیں وغیرہ تو کھڑی ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ تو نہیں اسٹیج چھوڑتی ہے، وہ آگے بھی یعنی باتیں آ رہی ہیں. اقبہ بن ذالک آئے گا آگے، دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تعجب ہے ان کے گھر والوں پر ایسے کیسے وہ کرنے دیتے ہیں. کہ اور اس سے بڑھ کر معاملہ جو ہوتا ہے قباحت کا، کہ سامنے جو رقص ہوتا ہے، دولہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے، اب رقص بج رہے ہوتے ہیں نا، بجانے بجا رہے ہوتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں، وہ جو الگ محرم ہے جو گانے ہوتے ہیں، پھر رقص شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک بھی معاملہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اقبح من ذالک ایسا فرماتے ہیں کہ تصویریں لی جاتی ہیں کیمرے کی، اس سے بڑھ کر برائی جو ہے اقبح من ذالک ویڈیو بنائی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر مصیبتیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں سارے کی سارے جو ظلمتیں ہیں اور جو گناہ ہیں ایک دوسرے کو کھینچ لاتے، اس طریقے سے مسلمان پر واجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس نعمت کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کو یعنی میسر فرمایا، آسان فرمایا ہے، اور ہر اس چیز سے دور اختیار کرے جو حرام ہے. اور بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا نافرمانیوں سے ممکن نہیں ہے جیسے سوال میں آیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں شیخ صاحب فرماتے ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان کا کوئی نہ کوئی حق شامل ہے یا کوئی نہ کوئی حصہ شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، الم ترى الى الذين بدوا نعمة الله كفرا وحلوا قولهم دار البوار، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 28 میں. کیا ان کو تو نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نہ شکر میں بدل دیا ہے، کفر، دیکھیں لفظ کفر کا، نہ شکری کو کفر کہا گیا ہے. وعلی خطر ان یحل به قول اللہ تعالیٰ، اس پر یہ بھی خطر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر ثابت نہ ہو، نعوذ باللہ. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرے عذاب بہت شدید ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7. ٹائم ختم ہو گیا، آدھے سے کچھ تھوڑے سوال باقی ہیں، آدھے سے زیادہ تقریبا آدھے سوال باقی ہیں. کیا مشورہ ہے؟ اگلا جمعہ کر لیتے ہیں، اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ کیونکہ کچھ یہ سوال ہیں تقریباً 35-40 یہ سوال ہیں غالباً 30-35 ہیں، 70 کے قریب ہے نا یہ، ہاں 69 30 یا 35 اور سوال یہ ہیں اور 50 اور تقریباً ہو چکے ہیں، تو اتنی اور ہی سوال 70 اور ہی سوال ہیں، تو اگلے جمعہ انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.